بند ہو جائیں گے.
نماز کے فوراً بعد مسجد شروع ہو جاتی ہے.
ٹھیک 7 بجے ان سیکیورٹی کی ریزنز کی وجہ سے مرکز کے مین گیٹ بند کر دیے جائیں گے, اور آپ پھر دوہرا دوں کہ یہ مجلس ٹھیک 5:15 بجے شروع ہو جاتی ہے. برائے کرم پابندی وقت کا خیال رکھیے. میری آپ خواتین سے گزارش ہے سورہ فاتحہ کی ہماری مہربان سوری آنٹی کے والدین کے لیے, جناب آشف حسین صاحب کے گزشتگان کے لیے, ہماری آنٹی فرخندہ حسن زیدی کے خاندان کے گزشتگان کے لیے, ہماری بہن شازیہ کے شوہر اور ہمارے بھائی ساجد گیلانی کے لیے, ہماری بہن سمینہ کاظمی کے والدین کے لیے, میری دوست زاہدہ کی والدہ کے لیے, میری بہنیں فاطمہ اور سکندرہ ان کے والدین کے لیے, میری بہن بشرا کے والدین کے لیے, شاہین سلامت کے 5 سال فرزند کے لیے, ہماری عزیز بہن نظرہ کھرل کے والدین کے لیے, میری دوست مصبا کے والدہ کے لیے اور والدین کے لیے, جعفری آپا کے والدین کے لیے, خاندان کے گزشتگان کے لیے, تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو ذاکرین ہیں ان کے گزشتگان کے لیے, اس مجلس کے منتظم میرے شوہر, ان کے والدین اور میرے والد احمد علی والا جاہی کے لیے, اور تمام حاضرین محفل کے گزشتگان کے لیے ایک سورہ فاتحہ. سرورگار عالم ہماری مہربان آنٹی سوریا مظہر کو صحت کاملہ عطا فرمائے, آنٹی تمکنت کو صحت کاملہ عطا فرمائے, ہماری بہن نوشین کے والدین کو صحت کاملہ عطا فرمائے, شاہین سلامت صاحبہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے, ہمارا بھائی کمال آنٹی کا بیٹا پرتگار عالم سے صحت کاملہ عطا فرمائے, میرے بھائی کو جو ملک سے دور ہے پرتگار عالم اسے صحت کاملہ عطا فرمائے, تمام حاضرین محفل کے گھروں میں پرتگار عالم صحت اور سلامتی رکھے, پرتگار عالم ان کی آنکھوں کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے, ان کے دلوں کی مرادوں کو ان کی آرزوؤں کو اس طرح پورا کر کے ان کے دل شاد ہو جائیں, اور ایک سال اگلے سال اور مسلسل کئی 100 سال اسی طرح فرش عذاب پر محبت کے ساتھ آتے رہیں, اور امام حسین علیہ السلام کا غم محمد رجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوته تمیز بینہما بقدرته وجعل لکل واحد منہما اوقاتا محدودا وامدا ممدودا. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد. صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والصبر السجادیہ والآثار الباقریہ والمحافر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والوجد الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الٰہیۃ القائم بامر اللہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطاب بهل مطقن بقوله احسن بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عزیزان گرامی، ہم نے اسلام کی دور حاضر میں ضرورت کے عنوان سے اپنی گفتگو شروع کی ہے. اسلام اس وقت ایک ایسے نازک دوراہے پر ہے کہ جہاں مختلف مکاتب فکر اور مذاہب کے ماننے والوں نے اسے اپنے ٹارگٹ پر رکھا ہوا ہے. اس میں قصور اسلام کا نہیں ہے، مسلمان اسے کچھ ایسے طریقے پر، کچھ ایسے انداز سے اپنے رواج میں یا مراسم میں یا اپنی روزمرہ میں لے آئے کہ اس میں آبجیکشنز پیدا ہوئے. وہ ہیومن فیس جو اسلام کا تھا، اس انسانی شکل کو ایک درندگی کی شکل میں تبدیل کر کے جب دنیا کے سامنے رکھا گیا تو وہ غیر انسانی چہرہ لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا. بات یہ ہے، کیا واقعی اسلام اتنی بربریت سے بھرپور ہے یا بربریت اسلام کا نام لینے والوں میں ہے؟ اسلام خود ایک انتہائی روشن خیال، انسانیت دوست، حق عطا کرنے والا، عدالت کا پرچار کرنے والا ایک ایسا مکتب فکر ہے کہ جس میں ان کے لیے جو اسے قبول کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو اسے قبول نہیں کرتے ان کے لیے برابر کی امان ہے. عزیزو، یہ کربلا کا واقعہ اسلام کے ان بڑے آئیڈیلز اور ورچوز کی پرچار اور اس کے ہیومن فیس کو دکھانے کے لیے اور اس کے رہبروں کے بلند آئیڈیلز کے زمانے کے سامنے پہنچانے کے لیے ایک بہت اچھا ٹول. لیکن زمانے کی پرسیکیوشن کی وجہ سے، صدیوں کی ریپریشن اور جبر کی وجہ سے یہ گروہ سمٹتا چلا گیا اور کافی چیزیں انڈور ہو گئیں. وہ پیغام جو ہمیں بہت دور تک لے جانا تھا، اس پیغام کو ہمیں بہت مشکلوں سے سینہ بسینہ، آہستہ آہستہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرنا پڑا، اور وہ بھی چاروں طرف دیکھ کے کہ کہیں سے کوئی خطرہ تو نظر نہیں آ رہا. یہ بہت بڑی قیامت ہے. پھر جب بھی حالات کچھ سازگار ہوئے تو ہمارے ہاں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک خطبہ اور ایک منبر. اور یہ دونوں وابستہ ہیں شہادت امام حسین علیہ السلام. اس شہادت نے خطبہ اور منبر کو وجود دیا، اور یہاں سے ہم نے موقع بہ موقع ان آئیڈیلز کو بیان کیا کہ جسے اسلام کا ہیومن اور انسانی چہرہ دنیا کو نظر آئے. آج اگر کوئی اس ممبر پر چڑھ کر یہ کہے کہ میں زینت ممبر ہوں, جیسے کہ عام طور پر ہمارے ہاں ایک رواج ہے, تو بخدا بیٹھنے والا زینت ممبر نہیں ہے, یہ ممبر اس کی زینت ہے. ہمارے ہاں آج کل ایک فیشن ہو گیا ہے کہ وہ زیب دے رہے ہیں ممبر کو, وہ رونق عطا کر رہے ہیں ممبر کو. اللہ اکبر, کس کی تاب ہے جو ممبر رسول کو رونق دے اور جو اسے زیب اور زینت عطا کرے. ہماری رونق, ہماری عزت, ہماری زیب و زینت یہ ممبر, اور ہم سب کی رونق اور زیب و زینت وہ خطبہ ہے جس میں ہم, وہ تقریر ہے جس میں ہم خاندان آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں. عزیزان گرامی, اس ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام کو برقرار رکھنے کے لیے بہت تاکید کی گئی ہمارے ائمہ کی طرف سے کہ اس کو فراموش نہ کرنا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے سر کا نذرانہ پیش کیا, خاندان کی قربانی پیش کی. دنیا نے اسے مختلف اینگلز کے ساتھ دیکھا, ہمیں خود بھی ایکسپلور کرنا چاہیے کہ آخر امام کی کتنی بڑی اس تحریک اور جدوجہد کے محرکات کیا تھے. جب دشمن یا امام کے مخالف یا اس تحریک کے مخالف, جو در حقیقت نہ امام کے مخالف ہیں نہ تحریک کربلا کے مخالف ہیں, در حقیقت وہ انسانیت کے مخالف ہیں, وہ لا الہ الا اللہ کے مخالف ہیں, وہ نظام عدل اور انصاف کے مخالف ہیں, وہ قول لا الہ الا اللہ کا جو پیغام ہے پیغمبر کا اس کے مخالف ہیں. وہ جب اس تحریک کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ لڑائی ایک خاندانی رقابت کی وجہ سے اختیار کی. بنی امیہ اور بنی ہاشم کا ایک کنٹینیوس کلیش تھا جس کی وجہ سے اقتدار کی جنگ میں کبھی وہ اوپر ہوئے اور کبھی یہ, اور جب بنی امیہ کو عروج آیا تو بنی ہاشم سے برداشت نہ ہوا. تو یہ درخت کا دو ڈائنیسٹیز یا دو ٹرائبس کا آپس کا جھگڑا ہے. پھر جب یہ تھیوری مخالفین پیش کرتے ہیں تحریک کربلا کی, تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب آپ کے پاس وسائل نہیں تھے, لشکر نہیں تھا, لڑنے کے لیے لوگ نہیں تھے, تو در حقیقت آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. اور سورہ بقرہ کی ایک آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے سے استدلال کرتے ہیں. یہ باتیں میرے نوجوان دوستوں کے سننے کی ہیں. کل مجھے کچھ بچیوں نے کہا کہ آپ پیچھے سے ریپروف کریں. میرے دوستوں, اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں پچھلی تقریر کو ریپروف کر کے اگلی تقریر کو آگے بڑھاؤں. آپ تھوڑی سی کچھ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے. ہم نے تو آگے کی طرف سفر طے کرنا ہے اور نو تقریروں تک ہم نے اپنے اس موضوع کو اختتام تک پہنچانا ہے. عزیزو, چھوٹے سے ٹکڑے تھے سورہ بقرہ کے, بلا تلکم ایدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. اس ٹکڑے سے استدلال کرتے ہیں کہ حکم قرآن ہے بلا تلکم ایدیکم الی التہلکہ, کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ ایسا لٹریچر ہے. میں اپنے نوجوان دوستوں کو ایسے آنے والے سوالات تیروں کے لیے کچھ تھوڑا سا ذہنی طور پر کچھ باتوں سے تیار کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے پاس اس کے مناسب بر وقت جواب ہونے چاہیے. ہماری فقط اتنی سی گزارش ہے کہ آیت کا آدھا ٹکڑا نہ پڑھو, آیت کو پورا پڑھو. پوری آیت کہتی ہے وانفقوا فی سبیل اللہ,
بڑا سپلو الاحدی تم اللہ سہنے کتا بہتنو ان اللہ زہر جل محسنین. اللہ کی راہ میں انفاق کرو. وان سپتی سبیل اللہ بڑا تنتو بہتنی تم اللہ سہنے کتا اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. نیکی کرو ان اللہ یحب المحسنین. اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرے. پوری آیت پڑھیں آدھی سے استدلال نہ کرو, اپنے مطلب کی بات نہ نکالو. پوری آیت میں یہ کہا گیا پان سو پتیس اللہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو یعنی خرچ کرو. کیا کیا خرچ کرو؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو, اللہ کی راہ میں جان خرچ کرو, اللہ کی راہ میں عقل خرچ کرو, اللہ کی راہ میں جو کچھ تمہیں ریس کے طور پر یہ اللہ کی نائب ہے اسے اللہ کی راہ میں انفاق کرو, خرچ کرو. بلا طرف جاتی تمہیں اللہ پہلے پتا اور اپنے آپ کو بچاؤ اس ہلاکت سے جو ہو جائے گی اگر تم نے انفاق نہ کیا. بات سمجھ آئی؟ کب ہوتی ہے ہلاکت؟ جب آپ بخل کرتے ہیں. کب ہوتی ہے ہلاکت؟ جب ایک دوسرے کی مدد سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. کب ہوتی ہے ہلاکت؟ کہ جب اپنی جان کو خرچ کرنے سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. کب ہوتی ہے ہلاکت؟ جب اپنے مال کو بچا کر کڑوی گلی سے نکل جاتے ہیں. تب ہوتی ہے ہلاکت. انفاق جب کیا جاتا ہے انفاق ہلاکت سے بچاتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین. اور نیکیاں کرو, اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آپ نے آدھے ٹکڑے کو اٹھایا میرا سب کم بہلی کم اللہ کہنے کٹا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. لیکن ہلاکت ہو کس چیز سے رہی ہے؟ کہا انفاق نہ ہونے سے ہلاکت ہو رہی ہے. تو اللہ اکبر, دنیا تو شاید مال کا انفاق کرتی ہوگی, اس نے تو جان کا انفاق کر دیا اور جان کا انفاق کر کے اس ہلاکت سے بچایا جس کا شکار میں اور آپ سارے کے سارے ہو جاتے اگر حسین ابن علی یہ قربانی نہ دیتے. اور پھر سورہ نحل کے اندر ایک اور بار مرد کی شناخت کیا بتائی قرآن مجید نے, جب غلام کا راجا کا موازنہ کیا مملکن لا یقدر شیئا ومن یتقی ہو منا رزقا حسنا فہو ینفق منہ سرا وجہرا هل یحسبون. اللہ تمہارے سامنے ایک مثال پیش کرتا, ضرب اللہ مثلا ابدا مملوکا, ایک غلام کی لا یقدر ولا شیئا جس کے اختیار میں کچھ ہی نہیں, دوسری طرف ایک آزاد ومن رزقناہ منا رزقا حسنا جس کا ہم ہر آن ہر لمحے اپنی بارگاہ سے عطا کر رہے ہیں رزق حسن پاک و پاکیزہ رزق دیے چلے جا رہے ہیں اور صبح ہو یا شام اس رزق کو خرچ کر رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں, انفاق کرے تو ہوا جن سے تو انفاق کر رہے ہیں بہت جن سے تو منہ سلم چہر ہر یا سلام برابر کرتے ہیں ہم اس غلام کے اس کو جو صبح اور شام انفاق کرتا ہے. تو آزاد کی پہچان یہ ہے کہ وہ انفاق کرتا ہے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے دشمن جب کہتے کہ آپ نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالا تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ ہلاکت جان دینے سے نہیں آتی, ہلاکت انفاق کے روکنے سے آ جاتی ہے. اور حسین ابن علی سے بڑا انفاق کرنے والا کوئی نہیں. دوسرا ایک ہمارے پاس بھی آرگیومنٹ ہے اور دلیل ہے کہ اگر فقط ساتھیوں کے کم ہونا اس بات کے لیے تھا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا کربلا میں اور نہیں لڑنا چاہیے تھا تو پھر آپ سب سے پہلے اعتراض جناب ابراہیم پر لگائیں, ساتھی نہیں تھے چلے گئے نمرود کے پاس, موسیٰ پہ لگائیں ساتھی نہیں تھے چلے گئے بھائی کو پکڑا اور چلتے بنے, یہ الزام آپ عیسیٰ پہ لگائیں تھوڑے سے ہماری اتنی بڑی رومن امپائر, یہ الزام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگائیں کہ کوئی بھی نہیں. کون؟ ایک چچا اور چچا کے بیٹے, دو چچا حمزہ اور ابو طالب اور باقی جناب ابو طالب کے بیٹے, باقی کون تھا؟ تو یہ الزام. تو اگر آپ تعداد کی کمی کو کوئی ڈسکوالیفیکیشن سمجھتے ہیں تو پھر یہ سارے انبیاء کو آپ کو ڈسکوالیفائی کرنا پڑے گا. لیکن قرآن کریم اس تعداد کو کبھی ڈسکوالیفیکیشن نہیں قرار دیتا, سورہ انفال میں بڑی خوبصورت بات ہے، فَإِن تَكُن مِنْكُمْ مَعْتِمْ سَعْدَيْتُمْ يُبْلَهُمْ مَعْتِمْ وَإِن تَكُن مِنْكُمْ عَرْفًا يُبْلَهُمْ عَرْفِمْ بَيْسْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعْتَوَرِينَ. سورہ انفال، تعداد کی کمی سے نہ گھبرانا. فَإِن يَكُن مِنْكُمْ مَعْتِمْ سَعْدَيْتُمْ، اگر تمہارے پاس 20 افراد صابر ہوں، یغلب مائتین وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. فائن یکم منکم الفن یغلب الفین، اگر تمہارے پاس 1000 ثابت قدم اور صابر ہیں تو وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے. باذن اللہ، اس لیے کہ اللہ کا اذن ان کے ساتھ ہوگا. ان اللہ مع الصابرین، خدا ہمیشہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی یہ کہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جان کو ہلاکت میں ڈالا، تعداد نہیں تھی، چولہے پر چلے اتنے تھے اپنے ساتھیوں کو، تو قرآن کریم نے یہاں پر کہہ دیا اگر 20 ہیں صبر کرنے والے تو 200 پر بھاری، اگر 1000 ہیں صبر کرنے والے تو 2000 پر بھاری. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ نہیں کہا کہ اللہ بہت بڑے لشکر والوں کے ساتھ ہے، اللہ بہت بڑی تعداد کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اللہ اکبر، تاریخ کا دشمن ترین قلم بھی امام حسین علیہ السلام کو ایک صابر شخصیت کے طور پر پہچان لاتا. اب عزیزان گرامی، یہ وہ اینگل تھا جس سے امام کی تحریک کے مخالفین آپ کو دیکھتے ہیں کہ ایک تو آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا جس کی وجہ سے آپ اتنی بڑی مشکل و پریشانی دیکھنی پڑی. پتہ چلا کہ ہلاکت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، انفاق کے رک جانے کا نام ہلاکت ہے. اور جتنا انفاق حسین ابن علی نے کربلا کے دشت میں کیا، وہ جان کا ہو، مال کا ہو، عقل کا ہو، فکر کا ہو، اتنا انفاق کرنا عقل انسانی کے ایک ایمبٹ میں آ ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ کہ تعداد اگر کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہے تو قرآن مجید نے اسے ریجیکٹ کر دیا، تعداد ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی. اگر 20 صبر کرنے والے بھی تمہارے پاس موجود ہیں تو ہم ان کو نمبر کو دگنا کرتے ہیں، 1000 ہیں تو 2000، 20 ہیں تو 200، اور ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ. دوسرا اینگل ہے وہ ہم نادان دوستوں کا اینگل ہے جس سے ہم شہادت امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، اور جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہادت اس لیے دی کہ ہمارے گناہوں کو امام حسین علیہ السلام بخشوا سکے. کہ آپ کے ہاتھ میں جناب علی اصغر کا کرتا ہوگا اور آپ کی والدہ کے ہاتھ میں جناب عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے، اور ہم سارے کے سارے دنیا میں جتنے کالے کام کر کے پہنچیں گے وہ ہمارے ان گناہوں کو بخشوا دیں گے. ہم نادان دوست امام کے دشمنوں سے زیادہ آپ کی تحریک کے مقاصد کو نقصان پہنچاتے ہیں. میرے دوستو، میرے نوجوان دوستو، بہت غور سے اس بات کو سنیں. شہادت امام حسین علیہ السلام کا مقصد لوگوں کو گناہوں پر جری کرنا نہیں تھا. شہادت کا مقصد ایک ایسے انسانی ڈسپلن میں لانا تھا، ایک ایسے بلند ٹارگٹ اور مقام کی طرف بلانا تھا کہ جس میں انسان سرفراز ہو. یہ نہیں کہ انسان اسفل السافلین کے گہرے گڑے کے اندر گر جائے. تو ہم اسفل السافلین میں گرتے چلے جائیں اور کہیں کہ ہم نے کالے کپڑے پہن لیے اور 2 مہینے ہم نے خوب رونا پیٹنا مچا لیا تو اب وہ بخشوا دیں گے، وہ ہمیں نکلوا دیں گے. ان کی زندگی میں کس ورچو کی کمی تھی؟ ان کی زندگی میں کون سا کمی تھی، کون سی خامی تھی، کون سی کسر رہ گئی تھی کہ جو آپ کی خامیوں کو وہ چھپاتے، اس کی پردہ پوشی کرتے تھے؟ خود اپنا چہرہ ہمارا اس قابل ہوگا کہ ہم اپنے امام کو دکھا سکیں، تو ہم خود انٹروسپشن اس کو کہتے ہیں نا، کہ اپنا گریبان میں جھانک کر دیکھیں. ہمارے امام اس لیے اتنی بڑی تحریک نہیں چلاتے کہ وہ ہمارے اور آپ کے کالے کالے کاموں کے اوپر پردے ڈالتے پھریں گے اور ہمیں بخشواتے پھریں گے. ہرگز بھی نہیں. ہمیں اپنے چہرے کو، اپنے اعمال کو ایک ایسے مقام پر لانا چاہیے اپنی حیثیت کو، ایسے آہستہ آہستہ امپروو کرنا چاہیے. اوور نائٹ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ہم سارے بہت اچھے نہیں بن سکتے، ہمیں ساری نیکیاں خوبیاں جمع نہیں ہو سکتی، لیکن ہم آہستہ آہستہ کوئی نہ کوئی ایک آدھ ورچو ہم سارے ورچو کے اندر نہیں سما سکتے. انسان کامل نہیں ہے ہم، وہ ایک ہی تھا انسان کامل 5000 سال کی تاریخ میں انسان تھی، کہ جو قابل بھی تھا، جو عاقل بھی تھا، جو شجاع بھی تھا، جو صاحب عصمت بھی تھا، جو خطیب بھی تھا، اس میں ساری خوبیاں تھیں، فقط علی تھا. تو انسان کامل نہیں بن سکتے، کسی ایک ورچو کو یہ خوبی ہم اس کے اندر آہستہ آہستہ قدم بڑھائیں، یہ ہماری سوچ ہے، ہماری غلط فہمی. دوسرے ہماری ایک اور بھی بڑی غلط فہمی کہ ہم رو کر ہم ان کے زخم پر، ان کے والدین کے زخم پر مرہم رکھتے ہیں. ہم ہرگز بھی نہ ان کا زخم ایسا ہے کہ ہمارے رونے سے اس میں مرہم پڑ جائے گا اور وہ مندمل ہو جائے گا، نہیں. گریا کی اپنی الگ حیثیت اور مقام. دیکھو یہ گریا جو ہے نا، میں نے کل کی تقریب انڈیا کے سامنے کہا کہ یہ ایک وے آف پروسیس ہے. جب بہت لوگ پرسیکیوشن میں آ جائیں اور ہر طرف سے ان پر سانس لینے کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، تو ایسے میں سدائے احتجاج بلند کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور وہ ہے آوازیں بلند سے گریا کرنا، جس سے یہ احساس ہو کہ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی مصیبت ہے ایسی کہ جو انسان کی برداشت سے باہر ہو گئی. تو جب عدالت کے نظام کو ڈسٹرب کیا جائے اور اس ڈسٹربنس کو بچانے کے لیے تحریک کربلا کھڑی ہو اور کربلا کے واقعے کو دبانے کی کوشش کی جائے، تو گریا بہت بڑا ہتھیار ہے. دیکھیے آج تک لوگ حیران ہوتے ہیں کیا رو جا رہے کس لیے رو رہے ہیں؟ پروٹیسٹ ہے، یہ احتجاج ہے، یہ گریا کی بڑی قدر و قیمت ہے اگر وہ احتجاج کے، پروٹیسٹ کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے. تیسری اہم بات یہ ہے، تیسرا اینگل جو خود امام حسین علیہ السلام کا ہے. امام خود کیا احساس فرماتے ہیں کہ آپ نے اس تحریک کو کیوں برپا کیا؟ آپ نے شاہ فرمایا اللہ کرونا اینگل حق ہے بلیا اور یہ نتنا ہو ارل داخلے کہ یہ غرل مومنوں لقاء اللہ محققا، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ کرونا ان الحق، حق کی آواز بھی بلند کرنے والا کوئی نہیں، لا یتنا ہو انہوں باطل، کوئی باطل سے روکنے والا ہی نہیں. کہ یہ غرل مومن لقاء اللہ محققا، ایسے میں ہر مومن پر یہ فرض ہے کہ وہ ملاقات خدا کی دل میں آرزو پیدا کرے. یہ فقط امام حسین علیہ السلام کا کام نہیں تھا کہ وہ اپنے سر کو کٹاتے اور شہادت دیتے، ہر مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو ملاقات خدا کے لیے تیار کر لے، یعنی حق کی آواز کا بلند کرنا اور باطل سے روکنا ہر صاحب ایمان پر فرض ہے. امام حسین علیہ السلام اس لیے اس شہادت کی تحریک کو لے کر آگے بڑھے کہ حق کے پرچم کو بلند کر دیں، باطل کی کمر کو توڑ دیں اور اپنے اللہ سے ایسے حالت میں ملاقات کریں کہ ان کی پیشانی چمکتی ہو کہ انہوں نے اپنے فریضے کو پورا کر دیا. اب سوال کا دوسرا حصہ کہ آئمہ نے کیوں اس بات کا حکم دیا کہ عاشور کی یاد کو تازہ رکھا جائے. کل یوم عاشورا کل عرض کربلا، ہر روز عاشور ہے اور ہر دن ہر زمین زمین کربلا. عزیزو کربلا کس کی وراثت کا نام ہے؟ کربلا پیغمبر اسلام کی وراثت کا نام ہے. اچھا اب اگر کربلا میں لا الہ الا اللہ بچار محفوظ رہا جو پیغمبر کی تمام پیغام کا نچوڑ ہے، تو پیغمبر نے لوگوں کو کیا دیا؟ بہت اہم سوال ہے اور یہی سے پتہ چلے گا کہ کربلا نے لوگوں کو کیا دیا. میں نے کل یا پرسوں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، فقط وہی چیز زندہ رہتی ہے جو اپنی نیڈ کو، اپنے ڈیمانڈ کو ہمیشہ موجود رکھتی ہے، باقی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. میں اور آپ عزاداری کو زندہ نہیں رکھتے، اس کی کوئی اپنی ایسی خوبی ہے کہ اپنی نیڈ کو کریٹ کرتی ہے. کل میں نے کہا آپ کے سامنے، یہ پرسوں کہا پر کسی تقریب میں. اچھا میرے دوستو، پیغمبر نے کیا دیا کہ پیغمبر کے اس پیغام کو آگے چلتے رہنا چاہیے. عزیزو پیغمبر کن انسانوں سے مخاطب تھے؟ وہ جو لٹیرے تھے، وہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، وہ جو انسانوں کو غلام بناتے تھے، وہ جو جھوٹ کی دنیا پر سارا کاروبار کرتے تھے، وہ جو عورت کا احترام نہیں کرتے تھے، وہ جو یتیم کا مال کھا جایا کرتے تھے، وہ جو مسکین کو مزید ظلم و تشدد سے ختم کر دیا کرتے تھے، وہ جو کسی ڈسپلن کے قائل نہیں تھے. پیغمبر نے ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اپنے پیغام کو آگے بڑھایا. اور جب پیغام کو پیغمبر نے آگے بڑھایا تو آپ یہ دیکھیے کیسی زبردست معاشرتی تبدیلی پیغمبر نے پیدا کی. ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. ان کے پاس اپنا تشخص بھی نہیں تھا، اپنی آئیڈینٹی بھی نہیں تھی. پیغمبر نے انہیں اسلام کی آئیڈینٹی دی، پیغمبر نے انہیں عدالت اور انسانی شرافت کی آئیڈینٹی دی، پیغمبر نے انہیں خاک سے اٹھا کر اس مقام تک پہنچایا کہ انہوں نے خود سوچا کہ درخت کو سجدہ کروں میں ایسے پھر مخلوق، چاند کو سجدہ کروں میں ایسے پھر مخلوق، جانور کو جانور سجدہ کروں میں ایسے پھر مخلوق، نہیں میں خادم بنوں گا تو اس اللہ کا، تیرے سب کا مالک اور سب کا خالق.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
پیغمبر نے ان لوگوں کو اسلامی آئیڈینٹی دی. دیکھیں بڑی اہم بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے، یہ ہماری گفتگو کا آگے کی طرف چلنے کے لیے بڑا امپورٹینٹ ایک زینہ ہے کہ جس میں آپ اس جملے کو اپنے اذہان میں رکھیں کہ پیغمبر نے ان لوگوں کو تشخص دیا. دیکھیے بلال کیا تھے؟ کوڑے کھانے والے غلام. حذیفہ کیا تھے؟ عمار کیا تھے؟ سمیہ کیا تھی؟ یاسر کیا تھے؟ یہ سارے لوگ اسلام کے حق کا گوش ہوئے وہ کیا تھے؟ کسی کی کوئی ایسی آئیڈینٹی تھی جس پر وہ فخر کر سکتا؟ کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی. پیغمبر نے کیا کیا؟ ان کو تشخص دیا، آئیڈینٹی دی، ان کے وقار کو بلند کیا. ٹھیک ہے، یہی کیا نا پیغمبر نے، وقار انسانی کو بلند کیا. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ وقار انسانی کو بلند کیا. اب سات ہجری تک پہنچتے پہنچتے بنی امیہ نے اس آئیڈینٹی کو، اس اسلامی تشخص کو اس قوم میں سے مار بھگانے کی کوشش کی. اور کس طرح اس تشخص کو مار بھگانے کی کوشش کی؟ کہ دوبارہ لو غلام، دوبارہ لو ذلیل، دوبارہ اپنی شخصیت کا احساس نہیں رہا. دیکھیے یاسر نے بچیاں کھائی، سمیہ نے بچی کھائی، لا الہ الا اللہ کہا، ٹھیک ہے، عمار نے کوڑے کھائے، بلال کے سینے پر پتھر رکھ رکھ کر مار مار کر لہولہان کر دیا گیا، ابو ذر نے کتنی مشکلیں نہیں اٹھائیں لیکن قولو لا الہ الا اللہ سے باز نہیں آئے. ایسی آئیڈینٹی ملی. بنی امیہ اس مقام تک لے کر آ گئے تھے کہ جس وقت کوفے کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد بن کر آتا ہے تو 18,000 بیعت کا ہاتھ رکھنے والے لوگ فقط یہ سن کے کہ پتر زیاد گورنر بن گیا، باپ آیا بیٹے کو لے گیا، بہن آئی بھائی کو لے گئی، ماں آئی بیٹے کو لے گئی، بھائی آیا بھائی کو لے گیا، 10,000 کے مجمع نے گورنر ہا�us کو گھیرا ہوا تھا. 10,000 کا مجمع تھا گورنر ہاؤس کو گھیرنے والا. چند گھنٹوں کے اندر سارا مجمع فیزل آؤٹ ہو گیا، سارا مجمع. آپ یہ دیکھیے کتنا کوالٹی چینج آ گیا. سب کیا سن کے کئی بار میں جاتا ہے زیاد بن نبیہ کا بیٹا کون زیاد جس نے ہزاروں کی آنکھیں نکال دی تھی، جس نے ہزاروں کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے تھے، جس نے اپنی جیلوں سے انسانوں کو بھر دیا تھا، جس کے سامنے جس نے پیٹوں کو چاک کر کے لوگوں کی آزا باہر کر دیے تھے، لوگوں کی نظروں میں ایک لمحے کے لیے مسلم کی تاریخ توڑ دی. اور جیسے ہی وہ زیاد کا نام سنا تو سر زیاد پیروں میں پہیے لگ گئے, بھاگ کھڑے ہو گئے. اور کیا آپ نے, تشخص نہیں رہا تھا, شخصیت کی آئیڈینٹی نہیں رہی تھی, بقار انسانی تمام دے چکا تھا. لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے کہ نہ معلوم ہمارے پیر کٹ جائیں گے, ہاتھ کٹ جائیں گے, آنکھیں نکال دی جائیں گی, عورتیں ذلیل ہوں گی, بچے رسوا کیے جائیں گے, نہ معلوم کیا کیا ہو, سارے کے سارے بھاگ کھڑے ہوئے. کیوں نہیں کوئی یاسر اور سمیہ وہاں رک گیا؟ ارے سات ہی سال ہوئے نا میرے دوستوں, یہ بہت اہم بات ہے میرے نوجوان دوستوں. اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا, آپ کو کربلا سمجھ میں آ جائے گی, اور آپ کو کربلا کے مخالفین کا چہرہ نظر آئے گا. مجھے بتائیے کیوں نہیں کوئی ایک یاسر, کوئی ایک بلال, کوئی ایک سمیہ, کوئی ایک عمار, کوئی ایک مرداد, کوئی ایک ابو جہل, کوئی ایک سلمان, کوئی ایک حذیفہ, کوئی ایک ابو ایوب, کوئی ایک عبداللہ مسعود مسلم کے ساتھ رک جاتا؟ سات سال میں اتنی محنت کی پیغمبر نے بیٹیاں دفن کرنے والوں کو شرافت انسان کے ممبر پر بٹھایا ہے, تو سات سال میں کیا سارا معاملہ الٹ ہوگا؟ حق سے بنا سات سال میں تشخص گم ہو گیا, انٹیگریٹی, انسانی بلندی, وقار سب کمپرومائز ہو گئی. اب کوئی بلال نہیں ہے, کوئی عمار نہیں ہے, کوئی سمیا نہیں ہے, کوئی یاسر نہیں ہے, کوئی سلمان ابو ذر نہیں ہے, کوئی مرداد نہیں ہے. صرف سات سال, اور پھر 18,000 خط بیعت کرنے والے اور 12,000 خط. کیوں کہا ہمارے علماء نے, امام حسین علیہ السلام کو یاد کرو, یاشو کو یاد رکھو, ہم آخر تک اس موضوع کو لے کے چلیں گے. 12,000 خطوط میں کوئی خطوط تو ایسے تھے جس میں 100 آدمیوں کی سگنیچر تھی. اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 1,00,000 سے زیادہ آدمیوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی. اگر امام حسین علیہ السلام کوفہ نہ جاتے تو مورخ یہ لکھتا کہ امام کو کوفے سے, کوفہ کیا تھا, کوفہ سارے عالم اسلام کا گیریزن تھا, وہاں سے اسلامی لشکر بنتے تھے, سارے جنگجو لوگوں کو خلافت دوم میں وہاں لا کر جمع کیا گیا تھا, کوفے کو ایک چھاونی بنایا گیا تھا, سب سے زیادہ لڑنے والے لوگ کوفے میں رہتے تھے, سارے لشکر وہاں سے جاتے تھے. اب سارے عرب کے جنگجو کا گیریزن کوفہ, اور گیریزن سے 1,00,000 آدمی آواز دے کہ حسین آئیے, ٹھیک ہے, اور 18,000 آدمی انیشیل اسٹیج میں آپ کے بھائی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور امام حسین علیہ السلام نہ جائیں, تو آج کا مورخ یہ لکھتا کہ گیریزن سے آواز آ رہی تھی امام حسین علیہ السلام کو, فوجی لڑنے کے لیے تیار تھی, وہ آپ خود ہی اپنے آپ کو حق تک نہیں سمجھتے تھے, لہٰذا آپ چلے گی. یہ کہے یہی کہے گا نا مورخ. امام حسین علیہ السلام نے اس گیریزن کے اوقات کا بھی پتا تھا, ان سوال اور خط لکھنے والوں کی نیتوں کا بھی اندازہ تھا, لیکن اس کے باوجود آپ نے قدم کوفہ کی طرف آگے بڑھائے, اس لیے نہیں کہ آپ کا بھروسہ اس گیریزن پہ تھا, اس چھاونی پہ تھا, ان لڑنے والوں جری بہادر لوگوں پہ تھا, آپ کا بھروسہ کسی اور چیز کی طرف تھا. آگے بڑھایا قدم امام حسین علیہ السلام نے. پھر عزیزوں, جب کوئی مقدس تحریک جنم لیتی ہے نا, اس کے دو انڈیکیٹرز بہت اہم ہیں. پہلا انڈیکیٹر ہے اس کا ٹارگٹ, دوسرا انڈیکیٹر ہے بجلی کی سی چمک اور تیزی. آیت اللہ مرتضیٰ علم الہدا نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ جب امام کو اس بات سے یقین ہو جائے کہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لے گا, تو پھر اس کے قدم آگے کی طرف بڑھتے ہیں, وہ پیچھے کی طرف نہیں دیکھتا. امام حسین علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے, اس گیریزن کے بلبوتے پر نہیں, آپ کے اپنے کوئی پلانز تھے. اور پھر جتنی بجلی کی سی تیزی کے ساتھ یہ کربلا رونما ہوئی, ابھی لوگوں کو پتہ نہیں چلا, پانی بھی بند ہو گیا, کھاتی بھی بازار میں بھی آ گئے, ہاں اتنی بجلی کی سی تیزی اور سرعت کے ساتھ یہ کربلا واقع ہو گئی. جتنی تیزی کے ساتھ ہوئی اتنا ہی اس کا کاری وار پڑا اور اتنی چمک اسی قیامت تک کے لیے واقع ہوئی. دیکھیے کتنے 6 مہینے 8 مہینے 15 مہینے لگے نہیں دنوں کے اندر 8 دنوں سے لے کر 10ویں محرم تک سب کچھ ہو گیا سب کچھ ہو گیا. اچھا پھر بھی اس میں سے بھی آپ دن نکال دیجئے 2ویں محرم تک آپ سفر کی حالت پھر دوسرے سے لے کے 9ویں محرم تک آپ وقت انتظار کی کیفیت ایک دوپہر سے ایک عصر عاشور تک بس اتنی سی دیر میں سارا معاملہ ہو گیا. اچھا آپ ابھی کو امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا امام حسین علیہ السلام نے ایک تشخص دیا. اس بات کو کیسے سمجھیں گے آپ اتنی عمیق اور گہری باتیں ہیں میرے نوجوان دوستو. میں زینت ممبر نہیں ہوں کہ ممبر میری زینت ہے تو میں اس کی طرف جواب دے ہوں. میں آپ کے نعرے بھی لگوا سکتی ہوں بڑی کیپیسٹی ہے میری. میں بڑے جوش و خروش کی تقریر بھی کر سکتی ہوں یہ بھی میری کیپیسٹی ہے. لیکن اگر میں نے آپ کو یہ نقطے باریک جو اپنے سینے پر بوجھ لے کے لوگ اب نہیں بتاتے کسی کو اس لیے کہ اس معاملے میں اتنا کاروبار انوالو ہو چکا ہے کہ اب یہ سچ بولنا کاروباری لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہو گیا. تو میں چلیے اس بوجھ کو اگر یہ میری نصیب میں لکھا انہوں نے
سلامتی کے لیے علم کے
خزانے
پانے کے لیے
بلند تر سلوار. اگر یہ میرے نصیب میں لکھا تو میں اپنے نصیب کو اپنے ہاتھ سے کیوں جانے دوں. اللہ اکبر. انہوں نے حسین علیہ السلام نے شہادت دے دی آپ قتل کر دیے گئے لیکن اس قتل سے ہوا کیا وہ لوگ جو اپنا تشخص بھول چکے تھے ارے 3 سال کے اندر اندر اسی کوٹے سے ریپینٹر تب بھی 4000 آدمی اٹھتا ہے. مجھے انسانی تحریک کی کوئی تحریک بتا دیجئے جو اس لیول کی تحریک وہ کون 4000 لوگ ہیں. جب ابن زیاد آیا اس نے بھر دیا زندان چھاپے پڑے کون کون تھا مسلم کے ساتھ شامل کس کس نے بیعت کی تھی کون کون کا حامی ہے کون کون کا حمایتی ہے بھر دیے گئے زندان. ہزاروں آدمی ان جیلوں میں تھا جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے دشت پر قتل کیے جا رہے تھے. جب 3 سال کی مدت گزری جیلوں کے دروازے کھلے تو چند مسلم سزائی مسلم سزائی نبے برس تک ہوا اس کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی اور وہاں لوگوں نے کہا ہماری جان زیادہ ہمتی ہے حسین ہم 7 سال میں یاسر سمیا ابو ذر بلال ہماری آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں اور سوائے گردے ہلا کے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ حسین ابن علی نے ایسی تشخص دیا ایسا آئیڈیل دیا اور ایسے عشق کی منزل پر سرفراز کیا 4000 آدمی سلمان بن سرے قضائی کے گھر میں قسم کھاتا ہے کہ آج کے بعد اگر زندہ رہے تو زندگی بیکار ہے اگر خون حسین کے ساتھ اپنا خون شامل نہ کر دیا. ارے جب اتنے دیر زندانوں میں رہے تو ابیتیں بھی اٹھائیں مصیبتیں اٹھائیں ڈر جاتے باہر نکلتے ہی کہاں ختم ہو گئے اٹھائیں. یہ تو اچھا نہیں ہوا ہم خط لکھنے والوں میں شامل تھے ہم مجرم ہو جائیں گے اگر یہاں ہم خاموش ہو گئے. نکلے سروں سے کفن باندھ کے غسل کیے کفن پہن لیے اور جب نکلے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر آئے اور اس طرح قبر پر سر کو مارتے تھے جیسے ماں جوان اب بیٹے کی قبر پر سر کو ٹکرائے اور چیخوں کی آوازیں کتے کی دیواروں سے ٹکراتی تھی. مختار نے روکا رک جاؤ میں بڑی تحریک چلاؤں گا قاتلان امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لیں گے. انہوں نے کہا نہیں مختار تیرا معاملہ اور ہے ہماری کمٹمنٹ اور ہے. تب آپ یہ مختار سے پہلے نکل گئے 4000 آدمی بدن سے ہتھیار باندھ کے 3 روز تک پہلی آزاداری دستک کا بنانی تبادیل نے کی ریپینٹرز نے کی اور پھر نکلے شام کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے 50000 آدمی کا مقابلہ کیا دن اور رات قتال کیا 7 آدمی فقط زندہ بچے جو انتہائی زخمی حالت کے اندر تھے. یہ ہے کربلا یہ ہے کربلا. کیا کیا امام حسین علیہ السلام نے؟ امام نے دوبارہ تشخص اسلامی بحال کر دیا, اسلامی آئیڈینٹی بحال کر دی. حسین ابن علی نے ان کے آئیڈیل کے معیار کو بلند کر دیا. حسین ابن علی نے انہیں عشق میں گرفتار کر دیا. کون سا عشق بے خطر کود پڑا؟ آپ کے نمرود میں عشق عقل ہے, محنت تماشائے لبے کام ابھی عقل مند دیکھتے رہے. اور وہ 4000 عشق کے متوالے حسین ابن علی پر اپنی جان دے دے. اب کوئی مجھے کہے کہ حسین نبی کے پاس سمار تھے, یاسر تھے, سمیہ تھے, تو حسین کے پاس دادا حسین 4000 فقط نام پر جان دینے والے تھے, امام فزیکلی پریزنٹ نہیں تھے. اب میں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی میرے نوجوان دوستوں, تشخص کی, آئیڈینٹی کی. کچھ سمجھ میں آئی ان کی بات؟ آپ نے وہاں کیا کیا؟ اس گروہ نے اپنی آئیڈینٹی کو باقی لوگوں سے علیحدہ کر دیا. ٹھیک ہے, پر مخالفین ہو گئے اور باقی جان قربان کرنے والے ہو گئے. ان کی آئیڈینٹی کیا ہوئی؟ امام حسین علیہ السلام کے جانسار. اللہ اکبر, اگر ہم اسی سمندر میں بہتے رہتے اور یہ حسین کی کربلا نہ ہوتی تو آج ہمارے پاس بھی کوئی آئیڈینٹی نہ ہوتی. آج ہمارے پاس جو تشخص ہے آل محمد کا, جو تشخص ہے نسبت قریشیت کا, اور جو تشخص ہے حسینیت کا. ارے باقی کے پاس آئیڈینٹی نہیں ہے. تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تم سعودی ہو, تم قطری ہو, تم کویتی ہو, تم فلاں ہو, تم فلاں ہو. آپ کون ہیں؟ یہاں سے لے کر اس بڑے اعظم کی آخری سڑک تک, دوسرے بڑے اعظم کی تمام سڑکوں تک, اور ترجمہ بڑے اعظم میں آپ کون ہیں؟ شیلانواری. آئیڈینٹی نہیں ہے. ارے جس کے پاس تشخص نہیں ہوتا اس کا دامن سب سے زیادہ غریب ہوتا ہے. آپ کے پاس ساری دنیا کے اندر ایک سرے سے لے کر کائنا دنیا کے دوسرے سرے تک ایک آئیڈینٹی ہے. ارے آپ اردو بولتے ہو, آپ پنجابی بولتے ہو, آپ فارسی بولتے ہو, آپ عربی بولتے ہو, آپ انگریزی بولتے ہو, آپ کچھ بولتے ہو, آپ کیا ہیں؟ آپ شیعہ ہیں. ارے یہ آئیڈینٹی کپڑے پہن کے آپ کہنے نکلے نہیں تو وہ جا رہے, وہ جا رہے, کون جا رہے؟ شیعہ. کون جا رہا ہے؟ شیعہ. کیسی پہچان دی, کیسا تشخص دیا حسین ابن علی نے. ارے ہم ان جابروں اور ظالموں کے سمندر میں گم ہو کر رہ جاتے, حسین نے ہمیں ایک ایسی آئیڈینٹی دی, ایسی تحریک کے ساتھ وابستہ کیا اور ایسا اپنے ساتھ ملا لیا. ہمیں لوگ حسینی کہتے ہیں.
نعرہ تکبیر, نعرہ
ہمارے آئیڈیل کا بلند کیا. ہم طالب حق اور عدالت ہیں, ہم طالب خون لا الہ الا اللہ ہیں. ہمارا آئیڈیل کتنا بلند ہے؟ ہم عدل چاہتے ہیں, انصاف چاہتے ہیں, بقار انسانی چاہتے ہیں. ہمارے آئیڈیل چھوٹے موٹے نہیں ہیں کہ ہم تیل چاہتے ہیں, فلاں چیز چاہتے ہیں, فلاں چیز چاہتے ہیں. ہم تو انسان کے بقار کو بلند دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارا آئیڈیل کتنا بلند کیا, اور حسین نے ہمیں عشق کی ایک منزل پر لے آئے. آئے میرے دوستو, آپ کتنے دن میں روز آنا پتہ نہیں کہاں کہاں پھرتے ہیں, کس نے جیب میں لفافہ ڈالا کہ ضرور آنا, کس نے دکھائی چھڑی کہ نہیں آئیں گے تمہارے لیے. نہ کوئی لالچ ہے, نہ کوئی جبر ہے, یہ کیسے عشق کی منزل ہے. نہ کوئی لالچ ہے, نہ کوئی جبر ہے, یہ کیسے عشق کی منزل ہے. حسین عشق کی اس منزل پر لے آئے جہاں سب کچھ چھوٹا رہ گیا, اور لا الہ الا اللہ کہ حسین کے لیے بےتاب ہو کر اپنے گھر سے نکل آیا. کون؟ جس کی آئیڈینٹی حسین کی آئیڈینٹی. اور عزیزو, یہ انسان کی تشخص کو بگاڑنے کا کام کب سے شروع ہوا؟ اس روز سے ہی جس روز رسول نے رحمت کی. بس ایک واقعہ آپ کو بتائیں, اس کے بعد اپنی گفتگو کو اختتام تک پہنچائیں. ہم نے تھوڑی دیر میں تقریرات شروع کی تھی. کیا ہوا تھا؟ کہاں سے انسان کے تشخص برباد ہوا تھا؟ رسول محبت کر گئے مالک بن نویرہ اپنے قبیلے کا سردار صحابی رسول مدینے حالات دیکھنے کے لیے آیا، کیا معاملہ ہو گیا؟ اس نے منبر پر کسی کو چڑھے ہوئے دیکھا جو خطبہ دے رہا تھا، اس نے حیران ہو کر اسے سن اور کہا یہ کون؟ یہ تو وہ نہیں سکتا کہ جس کے لیے رسول نے ہمیں وصیت کی تھی. مغیرہ بن شیبہ نے کہا چپ ہو جا، ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ ہو چکا ہے. کون سا واقعہ میرے دوستو؟ چونکہ اتنی پریکٹس نہیں رہی آپ لوگوں کو تاریخ کے واقعات کی، تو بہت ساری باتیں مجھے دوبارہ کھول کر بیان کرنی پڑتی ہیں. اس نے کہا وہ تو نہیں ہے جس کے لیے رسول نے ہمیں وصیت کی تھی. کون سی وصیت؟ مالک بن نویرہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس ایک لاکھ کے مجمع میں صرف فقط مالک بن نویرہ تھا؟ پالان شدر کا ممبر بنا تھا فقط مالک بن نویرہ تھا؟ رسول نے کسی کو بلند کیا تھا فقط مالک بن نویرہ دیکھ رہا تھا، باقی کوئی نہیں دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا وہ کیا ہوا؟ اس نے کون ہی مانگا تھا؟ کیا ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ ہو چکا ہے، یعنی غدیر کے بعد ثقیفہ کا واقعہ ہو چکا. ہمارے ائمہ نے کہا عاشور کو نہ بھلا دینا جیسے لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، اس لیے عاشور کے ساتھ غدیر کو ہم نے بھی ملا دیا. کہا کہ چپ، ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ ہوا، تو یہاں موجود نہیں تھا. غدیر کے بعد ثقیفہ وجود میں آ چکا. مالک بن نویرہ نے کہا ایک واقعے کے بعد دوسرا نہیں ہوا، خدا کی قسم تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی. ارے کیا تو میرے ساتھ موجود نہیں تھا جب رسول کہہ رہے تھے من کنت مولا ہو فہذا مولا؟ مالک بن نویرہ جوش سے آ کر خطبہ دینے والے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا تم کس کی اجازت سے بیٹھ گئے؟ ہمیں تو رسول نے کسی اور چیز کی وصیت کی تھی، یاد نہیں؟ رسول کہہ رہے تھے من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، جس کے رسول مولا ہیں اس کا علی مولا ہو. خطبہ دینے والے کو بڑا برا لگا اتنی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن حکومت کے ساتھ کرنا. کہا اس جنگلی بدو عرب کو دھکے دے کر مسجد سے نکال دیں. دو افراد کھڑے ہوئے، خالد بن ولید اور انزف جو ان کے غلاموں میں سے تھا، اور مالک بن نویرہ کے پیٹ میں لاتیں مار مار کر اس قبیلے کے سردار کو مسجد نبوی سے نکال دیا گیا. مالک اونٹ پر سوار ہوا اور اس کے بعد اس نے چند اشعار پڑھے جس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے. کہ آج خیانت کا روز ہو گیا اور وہ رسول کی وصیت پامال ہو گئی، لیکن اگر وہ جو حقدار ہے ہمیں حق دلانے کے لیے آواز دے گا تو ہم اس کے لیے آگ پر سے بھی چھلانگ لگا دیں گے. یہ کہہ کر اونٹ پر سوار ہوئے مالک بن نویرہ اور اپنے قبیلے کی طرف چلے گئے. آپ اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں نا منکرین زکات، اللہ اکبر. میرے دوستو تاریخ کے بڑے بڑے فراڈ ہیں. ہم اسی لیے تو کہتے ہیں ری وزٹ کرو اس تاریخ کو، ایکسپلور کرو اس تاریخ کو، کہیں تو سچ نظر آئے گا. پڑھتے ہیں نا بچے مرتدین، مرتدین زکات ایسے گروہ پیدا ہو گئے تھے کہ جو مرتد ہو گئے تھے وہ زکات نہیں دیتے تھے، مرتد ہو گئے لہذا خلافت نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی اور ان کو تحتے کر دیا. زکات کے منکرین کو مرتد قرار دے کر ان کے قتل عام کر دیا گیا. یہ پڑھا نا آپ نے اسلامیات کی کتابوں میں، درس کی کتابوں میں پڑھا نا منکرین زکات مرتد ہو گئے. مالک بن نویرہ اپنے قبیلے میں گیا اور اس نے کہا کہ میں جسے حق پر ہی نہیں پاتا اسے زکات کیوں دوں؟ یہ میرے دوستو یہ تاریخ جو ہے نا یہ بڑا کنویلیٹڈ قسم کا ایک بہت بڑا کھیل ہے. جس کو میں حق پر ہی نہیں پاتا اس کو میں زکات کیوں دوں؟ اچھا حکومت کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی، ذرا حکومت کنسالیڈیٹ ہو جائے پھر اس مالک کو دیکھیں گے. حکومت کنسالیڈیٹ ہوئی اور دربار خلافت نے خالد بن ولید کو طلب کیا اور کہا کہ تجھے وہ دن یاد ہے نا جب مالک بھرے مدینے نے ہمیں دھمکی دے کر گیا تھا. اس نے کہا مجھے یاد ہے, کہاں مجھے اس سے خطرہ ہے. وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے نا, پھر اسے خطرہ کسی وقت پلٹ کر ہم پر حملہ آور ہوگا. تو بس اس کا کام تمام کر دیا. پھر وہ زکات بھی نہیں دیتا, ہم مشہور کر دیں گے کہ وہ منکرین زکات ہے, مرتد تھے, لہذا باجی بول پتل. اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. ارے یہی فتویٰ مولا پر بھی لگ جاتا. ٹھیک ہے, کہا کہ تو اس کا کام تمام کر دے. لشکر لے کر نکلا خالد بن ولید اور مکان بٹہ پر جہاں خالد مالک بن نمیرہ اور ان کے قبیلے والے رہتے تھے وہاں پر پہنچ گیا. مالک نے ان کو آتے ہوئے دیکھا, جری ترین انسان تھا رفتہ, اپنے آدمیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے باہر نکلایا. خالد بن ولید نے دیکھا کہ جب مقابلہ برابر کا ہے تو فوراً چال بازی کا اتر آیا. کہا نہیں نہیں, ہم لڑنے تو نہیں آئے, ہم تو تمہیں یہ بتانے آئے ہیں کہ ہماری اور آپس کی رنجش ختم کرو اور ہم اور تم مل کر امان کے ساتھ رہیں گے. مالک دانا تھا, کہا نہیں میں یقین نہیں کرتا. کتاب خدا لائی گئی, کتاب پر قسم کھائی گئی. واہ, آج بلاسفیمی کی بات کرتے ہو. اگر ہم فقط آپسی رنجش کو مٹانے کے لیے آئے ہیں. مالک چونکہ مومن تھا, درمیان میں کتاب خدا اور نام رسول آ گیا, مالک نے یقین کر لیا. مومن یقین کرتا ہے, اللہ کا یقین کرتا ہے, کتاب کا یقین کرتا ہے. ان کا مہمان کر لیا. رات ہوئی, خالد بن ولید مالک کی گھر کی دیواروں کو پھان کر اس کے گھر میں گھسا, مالک کے سر کو تن سے جدا کیا, اس کی بیوی کی عزت کو پامال کیا اور دیکھ پکائی سزا, خوشی کی دیکھ پکائی جس میں ایندھن کے طور پر مالک کا سر استعمال ہو. اللہ بولتا. اور پھر مدینہ میں یہ مشہور ہو گیا, سارے قبیلے کی عورتیں جنگی قیدی کے طور پر گرفتار کی گئیں, سارے مرد قتل کر دیے گئے. کہا یہ منکرین زکات تھے, یہ مرتد ہو گئے تھے, واجب القتل. اب سمجھ میں آ گئی ساری کہانی. دیکھو میرے دوستو, یہ انسان کے تشخص کو, آئیڈینٹی کو پامال کرنے کی کیسی زبردست بلو ہے. آپ کسی کی عزت کو پامال کریں, اس کا سر کاٹیں, اس کے قبیلے کو برباد کر دیں, تو پھر کس میں حوصلہ رہتا ہے کہ وہ اس کا کھڑا ہو اور مقابلہ ہرائی کرے. تو تشخص 7 ہجری میں جا کر پامال نہیں ہوا تھا میرے دوستو, رحلت رسول کے بعد سے ایک کنسرن میسج دی گئی تھی کہ لوگوں کی آئیڈینٹی کو ختم کر دیا جائے, ان کا اسلامی تشخص مٹا دیا جائے, ان کے دلوں کے حوصلوں کو ختم کر دیا جائے, ان کی اٹھ کر لڑنے کی صلاحیت کو مار دیا جائے. یہ کنسرٹیڈ ایفرٹ تھی اور اس کنسرٹیڈ ایفرٹ کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ 61 ہجری کا وہ محرم نمودار ہوا کہ حسین نے ایک ایسی جائی دی وہ سارے مرے ہوئے لوگوں کو کہ اگر حسین قتل ہوئے سارے اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ ہم نے ایسی ذلت کی زندگی نہیں جیے. اور آج تک بھی آپ یہ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے, جہاں کوئی حق کی بات تو سچ کی بات یا کوئی بھی کسی اپنے آئیڈیا کے لیے اس سے کھڑا ہو, کہتے ہیں ہم تو امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر کھڑے ہو رہے ہیں. بھائی کل ججوں کی تحریک چل رہی تھی, اب دل سے امام حسین کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے, سب کہہ رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر ہم ظالم اور جابر اور ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے ہوئے. آپ سب نے دیکھا ہوگا وہ تماشا, سب کھڑے تھے ڈکٹیٹر کے خلاف. کس کی روایت میں؟ امام حسین علیہ السلام کی روایت. ٹھیک ہے میرے دوستو, اب حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا, حسین کون؟ وارث لا الہ الا اللہ. حسین کون؟ وارث محمد رسول اللہ. میرے دوستو کل ہم نے دو وراثتوں کی بات کی تھی, کون سی وراثت؟ کتاب کی وراثت, زمین کی وراثت. زمین کیا؟ ریت اور پتھر مٹی کا نام ہے نہیں, زمین ہم انسانوں کے بسنے کا نام ہے. تو وہ کتاب کے بھی وارث اور ہمارے بھی وارث. کتاب کی وراثت تمہارا سے کتاب. الذین اتقوا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات. ہم نے ان کو چن کر وارث کتاب بنایا جنہیں پرانا ہم نے خیر پر پایا. بہت پرانا آب و گل کی منزلوں سے ہم انہیں قید پر دیکھتے تھے، انہیں ہم نے بارش سے کتاب بنایا، ہم کل کی گفتگو کو نہیں دہرائیں گے۔ وہ ٹکڑا جس پر ہم نے چھوڑ دیا تھا آج کی تقریر کو مکمل کرنے کے لیے، بارش مٹی ریت پتھر کے بارش نہیں، عرض پر برسنے والے انسانوں کے بارش۔ میرے دوستوں، جب کوئی بہت ہی ریپریشن کا شکار ہوتا ہے، جب بہت ہی اپنی کمزوری کے اندر اپنے آپ کو پاتا ہے، جب چاروں طرف سے اس پر حملہ ہو جاتا ہے، تو اپنے بارش کی طرف لپکتا ہے کہ تو میری مدد کر۔ تو انسانوں کی وراثت بھی کسی کو نہیں، ان لگینا مرد یوما نتب کما پانا اور بادن لینا ان کل نہ پائے ضرور ہم ان باب ذکر ان الارض یرسخا عباد الصالحون ان ھذا لصلاح لقوم آمنین وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ اللهم
صل علی محمد
زمین کی وراثت اللہ اکبر ان الذین سبقت اس روز جب سب کو آتش جہنم نظر آئے گی، اس روز بھی وہ آتش جہنم سے بہت دور ہوں گے، وہ اللہ کی بندگی میں ہوں گے، آپ کے بہت دور، کوئی واسطہ نہیں۔ لا یسمعون حسیسہا وفی بہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، ارے وہ شور و ہوہا کی آوازیں جو اہل مشرق کو پریشان کر رہی ہوں گی وہ بھی ان کے کان میں نہیں پڑے گی، وہ اس سے بھی بہت دور ہوں گے اور بڑے سکون میں ان کے نفس ہوں گے۔ لا یحزنون فزع اکبر، کوئی حزن اور کوئی ملال نہیں ہوگا ان کے دل کے پر اس روز جب ہر دل حزن و ملال کا شکار ہوگا۔ ملائکہ اور ملائکہ ان سے خطاب کر کے کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ آج آپ کا دن ہے جس کا آپ سے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ جو آپ کہتے ہیں نا ہمیں بخشائیں گے ہم بخشائیں گے، ارے آپ بھی ایسے نہیں کہتے، آپ کے پاس بھی بڑی ریزن ہے، بڑے ہمارے ہاتھ بھی کالے منہ بھی کالے، آپ بھی ایسے نہیں کہتے، آپ بھی کسی بنیاد پر کہتے ہیں بخشائیں گے بخشائیں گے، کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ عقیدے کی بنیاد پر نہیں۔ کیا پڑھا میں نے بھی ملائکہ مخاطب کر کے کہیں گے یہ آج کا دن تمہارا دن ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا، مالک یوم الدین ہے نا وہ، اور کیا خطاب کریں گے سورہ انبیاء، تتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ دن تمہارا ہے جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا۔ کون سا دن؟ یوم نفی السماء کطیت سجلین الکتب، جس روز ہم آسمانوں کو ایسے پلیٹ کر لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے خط کو پڑھ کر لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، تمام ہوئی دنیا۔ یوم نفی السماء کطیت سجلین الکتب، ایسے لپیٹ کر رکھ دیں گے آسمانوں کو جیسے خط کو پڑھ کر لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، تمام بنانا اور خطر میں مر جاؤں اور جو مرے ہوئے تھے دوبارہ انہیں پیدا کریں گے، ان کو نہ پائے۔ ہم اس بات پر پوری قدرت رکھتے ہیں کہ دوبارہ قبروں سے اٹھا کر انہیں زندہ کریں۔ جائیں گے میں آپ ظالم جابر بنی امیہ بنی عباس جب سارے اٹھ جائیں گے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ، وہ جو ہم نے زبور میں لکھا اور اسے قرآن میں دہرایا، اِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادُهَا الصَّالِحُونَ، پھر ہم کہیں گے ان صالح بندوں سے تم ہو ان کے وارث، تم ہو ان کے وارث۔ اِنَّ هَذَا لَبَرَاهُمْ لِقَوْمِ عَابِدِينَ، یہ ہمارا پیغام ہے اس قوم عابدین کے لیے۔ کون سی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جیسے ہم نے عالمین کے لیے رحمت۔
اللہ
نعرہ تکبیر
اب تک آپ کیا سنتے تھے؟ بڑی چالاکی کے ساتھ ہم آج اللہ کا اللہ رحمت للعالمین، کسی پیغمبر کو یہ کہا گیا وہ عالمین کے لیے رحمت ہے، وہ آدھی بات آدھی آیت، اسی آدھی آیت کے استدلال سے پوری بات کرے. ہم اسی لیے کہتے ہیں ایکسپلور کرو، ری وزٹ کرو، ذرا دوبارہ تو دیکھو، ذرا دوبارہ دیکھو سورہ انبیاء کو کیا کہا، انا حاضر بلاغ لقوم عابدین. کون سا ابلاغ ہے؟ یہ کمیونیکیشن ہے عابدوں کی قوم کے لیے. کیا کمیونیکیشن ہے؟ ان الارض یورثها عبادها الصالحون، اے میرے صالح بندو تم اس زمین کے وارث ہو، یعنی میرے اور آپ کے وارث ہیں. یہ ہمارا کمیونیکیشن ہے، پیغام ہے. ان هذا لبلاغ لقوم عابدین، ان عابدوں کی قوم کے لیے، قوم عابدین جمع کا صیغہ ہے. ان هذا لبلاغ لقوم عابدین، کیا ابلاغ ہے ہمارا میرے نوجوان دوستو؟ غور سے سنو، ان الارض یورثها عبادها الصالحون، وہ اس زمین کے وارث ہیں، وہ میرے اور آپ کے وارث ہیں. یہ ابلاغ ہے اس عابدوں کی قوم کے لیے. کون سے عابدوں کی قوم؟ وما ارسلنا اللہ رحمت للعالمین، وہ قوم اسے ہم نے اب عالمین کے لیے رحمت بنا. تو ایک فرد کو رحمت نہیں بنایا، قوم عابدین کو رحمت بنایا. اللہ اکبر. تو جہاں عالمین کے لیے رسول رحمت، وہیں عالمین کے لیے علی رحمت، وہیں عالمین کے لیے فاطمہ رحمت، وہیں عالمین کے لیے حسن رحمت، وہیں عالمین کے لیے حسین رحمت، وہیں عالمین کے لیے بابائے سردار النبی رحمت. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورَ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادُهَا الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں لکھا اور ذکر میں دوبارہ دہرایا، یہ زمین ہمارے صالح بندوں کا ورثہ ہے. اِنَّ هَذَا لِبَلَاغٍ لِقَوْمِ عَابِدِينَ، یہ ہمارا ابلاغ ہے عابدوں کی قوم کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جنہیں ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنایا. عزیزو، اگر ہم حسین کا تذکرہ کریں تو ہم کسی فرد کا تذکرہ نہیں کرتے، ہم اپنے وارث کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم رحمت الٰہی کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، وقار انسانی کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ ہے عاشور اور یہ ہے امام حسین علیہ السلام. چوتھی محرم سے فوجوں میں گھرنے شروع ہو گئے، دستے پر دستہ آ رہا تھا، ہمارے ساتھ دستوں پر دستے بلا رہا تھا، یہاں تک کہ اتنی فوجیں جمع ہو گئیں کہ ایک بار غر نے ہمارے ساتھ سے پوچھا، اے ہمارے ساتھ، کیا تو اتنی فوجیں جمع کر دے گا کہ حسین ابن علی کو سانس لینے کی بھی جگہ نہ ملے گی؟ ایک خط لکھا بہن کے مشورے سے، بھائی چاروں طرف وہاں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، کیا ہم کچھ دوستوں کو نہیں بلا سکتے؟ کس کو بلائیں گے؟ وہاں جیلیں بھری پڑی ہیں، آئیں گے دوست، لیکن ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب قتل ہو جائیں گے اسے. کہا زینب کس کو بلائیں؟ قتل ہونے کی دعوت کس کو دیں؟ تھوڑی دیر کے بعد سوچا، کہا چلو حبیب کو بلا لیتے ہیں. خط لکھا جناب حبیب نے ظاہر کیا اور کہا، حبیب ہم کربلا میں فوجوں میں گھر چکے ہیں، اگر ہو سکے تو عصر عاشور سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، ورنہ تم سے ملاقات روز حشر ہوگی. تمہارا دوست حسین ابن علی. ادھر حبیب بھی گرفتاری سے تو بچ گئے تھے، لیکن کوفے میں چھپتے پھرتے تھے، کہیں زیاد کی فوجیں، ابن زیاد کی فوجیں گرفتار نہ کر لیں. حبیب کو کسی بلاوے کا انتظار تھا. آپ گھر میں تشریف فرما تھے، چھپے ہوئے، دروازے پر دستک ہوئی، ایک ایک دستک سے دل کانپ جاتا تھا، کب فرستادے آئیں گے اور کب گرفتاری ہو جائیں گے. حبیب کی منزل تو کربلا تھی، دستک ہوئی، بیوی نے پوچھا کون ہے، ہلکے سے آواز آئی، انا قاصد الحسین، حسین کا قاصد، دروازہ کھول دیا، ایک خط مل گیا. حبیب نے وہ خط پڑھا کہ عصر عاشور سے پہلے آنا میرے دوست، اب نہ پھر وہ تحس بھی ملے. سوچ میں پڑ گئے حبیب، دسترخوان پر کھانا رکھا ہوا ہے، ہاتھ نوالے کی طرف نہیں بڑھتے، پڑھتے جاتے ہیں، چومتے جاتے ہیں. اس طلبی پر حسین ابن علی کو مرحبا کہتے جاتے ہیں. بس عزیزوں، یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ حبیب کس طرح وہ گھیراؤ توڑ کر اور فوجی ناکے پار کر کے دشت کربلا میں پہنچ گئے. ہاں اتنا مقاتل لکھتے ہیں کہ جب حبیب آئے تو خیمہ گاہ امام حسین علیہ السلام میں ایک عجیب خوشی کا منظر ہو گیا. ہر زبان میں کہا حبیب آ گئے، حبیب آ گئے، حبیب آ گئے. ارے ایک حبیب آئے، یہ کوئی لشکر ذرار آ گیا. امام حسین علیہ السلام اپنے دوست کے پہنچنے سے خوش ہیں، خوش ہیں. فضا در خیمہ پر آئی اور کہا حبیب تمہیں نبی زادی سلام بھیجتی ہوں. سے ماما نکال کر پھینک دیا. ہائے دست نینوا، ہائے غربت آل محمد، نبی زادی غلام کو سلام بھیج رہی میں. ارے وہ عاشور کی شب آئی، امام حسین علیہ السلام سے بہن نے کہا بھائی آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما لیا ہے نا. ارے چلتے چلتے کسی صحابی کے کان میں یہ الفاظ پڑ گئے، اس نے جا کر بتایا بی بی کو ہماری وفاداری میں شک ہے. ارے سارے جمع ہو گئے، آگے آگے حبیب ہاتھ میں تلوار اور آپ بھی دروازے کا کھمبے میں کھڑا ہو کر جناب زمانہ کا بی بی اگر وفاداری میں شک خیمے سے دعائے خیر آئی. میرے حسین کے جانی سارے فاطمہ کی بیٹی تمہیں دعا دیتی ہے. ہے میرے عزیز وہ عاشور کی شان اور حسین ابن علی کا اپنے ساتھیوں کے لیے امتحان کے طور پر چراغ کا دل کرنا اور پھر چراغ کا دلایا جانا اور حبیب ابن مزار پر کھڑے ہو کر تقریر کرنا اور امام کا سینے سے لگا لینا. یہ سارے منظر بھی دیکھ لیے، یہ سارے منظر بھی دیکھ لیے. اور پھر اس کے بعد حسین ابن علی نے کہا جاؤ میرے جوانوں کل کی تیاری کرو. جوان حسین کی تیاری میں مشغول ہوئے، آپ جان کے خیمے میں آ گئے، وہ جان جو لوگوں کی تلواروں پر دھار لگا رہے تھے. ابو ذر غفاری کے غلام جان تلواروں پر دھار لگا رہے تھے. تلواروں پر دھار لگتے لگتے حضور ابن علی نے دو شیر پڑے. بی بی برابر کے خیمے میں تھی تو سید سجاد کا تھا، بیمار بھتیجے کو پانی پلا رہی، پانی تو تھا نہیں، آنکھوں سے بخار کے چہرے پر آنسو گر رہے تھے، شاید تپش کم ہو جائے. ہائے اللہ اکبر. جناب زینب کے کان وہ شعر پڑھے، جناب سید سجاد کہتے ہیں میں نے بھی وہ شعر سنے، میرے آنسو آنکھ کی پلکوں تک آ کر رک گئے کہ پھوپھی آنسو نہ دیکھ لیں. بابا نے دوبارہ شعر پڑھا، پھوپھی نے بابا سے بلند گریا، بس میری پھوپھی کا رونا تھا. بابا خیمے میں آ گئے، آگے بڑھ کر بہن کے سر کو اپنے دامن میں رکھ لی. اور اس کے بعد میری پھوپھی ہے رہی میں نے چنئی رہتے ہوئے دیکھا بہت رونے دیا کہ اس کے بعد میں نے رو نہ سکے گی بھی رو بھی نہیں بابا سر پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے پھر بابا نے ارشاد فرمایا بہن ارے نانا مجھ سے بیٹھا تھے بابا مجھ سے بیٹھا تھے اما مجھ سے بیٹھا تھی بھائی مجھ سے بہتر تھا ارے سب دنیا سے روپوش ہو گئے اب میرے رخ جانے کا آ گیا بہن نہ رو تمہاری منزل بڑی کتن ہے اور روتا ہوا سر اٹھا کر کہا نانا دیر تو بابا اور ماں دونوں بھائی میرے سامنے تھے ارے ماں گئی تو باپ اور بھائی تھے ارے باپ کیا تو بڑا بھائی تھے جب حسن مسترا گئے تو تم تو میرے سر پر تھے اور فاطمہ کے لال کیا زینب کے سر پہ کوئی مارک نہیں رہے عزیزہ حسین ابن علی مختار مجلہ بہن کا وسیلت دی تھی بہن تمہاری ذمہ داری بہت بڑی ہے اور میری طرح میں شہادت سے لے کر آگے بڑھنا میرے بچوں اور بیویوں کی مہاسنگت کرنا حسین مکتر میں گرے امام حسن علیہ السلام کا ایک چھوٹا بچہ جس کا نام عبداللہ تھا بمشکل 10 سال کی اس کی عمر تھی وہ دوڑنے لگا مکتر کی طرف بہن نے کہا ارے روکو روکو بچے تلکاجت کرو دونوں پیچھے پیچھے حسین ہر کے زخمی میں کہا بہن واپس جاؤ اسے میرے حوالے کرو بہن پڑتی جلد آگے گیا ننے سے بچے نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے کہا اے بچے میری سکھا دو نام چلی بچوں کے ہاتھ کٹے بہت مہاراج نے سنی سکا میری مدد کرو حسین نے ہاتھ بڑھایا
Yes, it's all mine.